اتوار 28 دسمبر کے سیروین کے ساتھ نازیہ میمن کا سلام۔ نفرت پھیلانے والے مواد کی نشریات سے ایک احمدی کے قتل کے بعد سوشل میڈیا پر پیمرا سے کارروائی کا مطالبہ زور پکڑ گیا، مگر کیا کارروائی ہوگی؟ ایک متاثر نے کہا،
ہم اب بھی لکھ رہے ہیں حکومتی اداروں کو بھی، پیمرا کو بھی، ان کو ہم لکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کرے اب ان کو عقل آئے، امید تو نہیں۔
تفصیل سے دیر بعد، پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، سارہ حسن سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کے پروگرام میں مبینہ طور پر احمدیوں کے بارے میں نفرت پھیلانے والے مواد پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ میڈیا کا نگراں ادارہ پیمرا نفرت پھیلانے والے پروگراموں کے بارے میں اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرے اور ان کے خلاف کارروائی کرے۔ گزشتہ روز وہ پنجاب کے شہر گوجرانوالا میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک 27 سالہ نوجوان کو ہلاک کیا تھا۔ نوجوان کا تعلق احمدی برادری سے تھا۔ جماعت احمدیہ کا کہنا ہے کہ یہ قتل مذہبی منافرت کا نتیجہ ہے۔ ضلعی پولیس آفیسر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے قتل کی تفصیلات بتائیں۔
جتنا ڈیرے پہ جانا تھا، ڈیرا ان کے گھر سے غالباً 2.5 یا 3 ایکڑ ہوگا، جب وہ سر میں جو فائر لگا نا جی،
جی جی،
وہ اس کے پچھلے سر سے لگا، گردن سے اوپر سے، ماتھے کے سامنے سے نکل گیا۔ اتنے قریب یہ فائر ایسے ہی جس نے سر کے اوپر رکھ کے مارا ہے۔ کوئی اگر بندہ بالکل قریب ہو تو کوئی ایسا فائر مار سکتا ہے جی۔
ملیشیا کی نجی ہوائی کمپنی ایئر ایشیا انڈونیشیا کے لاپتہ ہونے والے مسافر طیارے کی تلاش اندھیرے کی وجہ سے روک دی گئی ہے۔ یہ طیارہ انڈونیشیا کے شہر سوریا بایا سے سنگاپور جا رہا تھا۔ تفصیل بتا رہے ہیں طاہر عمران۔
ایئر ایشیا کا کہنا ہے کہ پرواز کرنے کے 45 منٹ کے بعد اس کے طیارے کا رابطہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے منقطع ہو گیا اور طیارے کی تلاش کی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ انڈونیشیا کی فضائیہ اور سنگاپور کے جہازوں نے بحیرہ جاوا میں طیارے کی تلاش شروع کر دی۔ جہاز پر 155 مسافر سفر کر رہے ہیں، جن میں 17 بچے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 2 پائلٹ اور عملے کے 5 دوسرے اراکین بھی جہاز پر سوار ہیں۔ جہاز کی پرواز کا دورانیہ 3 گھنٹے تھا، لیکن یہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد غائب ہو گیا۔
ملیشیا میں رواں دہائی کے بدترین سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے حکومت نے 24 کروڑ 20 لاکھ ڈالر مالیت کے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ یہ امدادی پیکج کا اعلان وزیراعظم نجیب رزاق کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد کیا گیا۔ سیلاب کی وجہ سے وزیراعظم امریکہ کا دورہ مختصر کر کے وطن واپس لوٹے ہیں اور امدادی آپریشن میں حکومتی کارکردگی پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ ملیشیا کے شمالی ساحلی علاقوں میں آنے والے سیلاب سے کم 1,60,000 افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی ہے، جبکہ 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ افغانستان میں نیٹو افواج کا جنگی مشن آج رسمی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ کابل میں ایک تقریب میں باقاعدہ طور پر جنگی مشن بند کرنے کا اعلان کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں کابل سے سعید انور۔
اس سلسلے میں افغانستان میں بین الاقوامی افواج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ آج کے بعد بھی انہیں مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ افغانستان میں کامیابی ان کی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے باوجود اس ملک میں آج کے بعد تاریک دن دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔
یونان سے اٹلی جانے والی ایک بڑی مسافر کشتی میں آگ لگ گئی ہے۔ کشتی میں تقریباً 500 مسافر سوار تھے۔ حکام نے کشتی خالی کروانے کا حکم دیا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں معصومہ ملک۔
کوسٹ گارڈ کے حکام نے بتایا کہ نارمن اٹلانٹک مغربی یونان کے ساحل سے اطالوی بندرگاہ انکونا جا رہی تھی اور اس نے خطرے کے سگنل بھیجے۔ اطالوی میڈیا کا کہنا ہے کہ مسافر بردار کشتی کے انجن میں آگ لگ گئی ہے۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق مرچنٹ میرین کے وزیر نے کہا کہ ابھی تک 35 لوگوں کو بچایا جا چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جس جگہ کشتی ڈوبی ہے وہاں سمندر کی بڑی لہروں کے اثر کو کم کرنے کے لیے جہاز موجود ہیں۔
سری لنکا میں واحد مسلمان سیاسی جماعت نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب ملک میں 15 دن بعد صدارتی انتخاب ہونا ہے۔ مسلم کانگریس کے رہنما نے صدارتی انتخاب میں حزب اختلاف کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا۔ مسلم کانگریس کی حکومت سے علیحدگی سے صدر مہندا راجا پکسا کو دھچکا پہنچا ہے۔ صدر پکسا 3ری مرتبہ صدر منتخب ہونے کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ سری لنکا کی واحد مسلمان جماعت مسلمان اقلیت پر ہونے والے حملوں میں حکومتی لاپرواہی کی وجہ سے نالا ہے۔ بھارت کے دارالحکومت دلی کے میٹرو میں جیب کتروں کی بڑی تعداد خواتین پر مشتمل ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ سنیے رضا حمدانی سے۔
سیکیورٹی حکام کے مطابق رواں سال جنوری سے نومبر تک جیب تراشی میں 293 خواتین کو حراست میں لیا گیا، جبکہ اس دوران مرد جیب کتروں کی تعداد صرف 20 ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان جیب کتروں سے تقریباً 14 لاکھ ڈالر مالیت تک کی نقدی ملی، جبکہ بڑی تعداد میں زیورات اور سینکڑوں لیپ ٹاپ، موبائل فون، کیمرے اور گھڑیاں بھی برآمد ہوئی ہیں۔
فرانس کے کوہ ایلپس پر شدید برف باری سے سڑکیں بند ہو گئی ہیں اور تقریباً 15,000 گاڑیاں پھنس گئی ہیں. راستے میں پھنسے افراد کو اپنی گاڑیوں میں ہی رات گزارنا پڑی. برف کی وجہ سے ایک گاڑی کھائی میں جا گری جس سے ایک شخص ہلاک ہو گیا. ہزاروں افراد نے ہنگامی پناہ گاہوں, اسکولوں, کمیونٹی سینٹرز میں رات گزاری. فرانسیسی میڈیا کے مطابق چھٹی منانے کے لیے اسکینگ ریزورٹ پر جانے والے راستوں پر ٹریفک معطل ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. انڈونیشیا کا ایک طیارہ ایئر ایشیا آج صبح 7:20 پر لاپتہ ہو گیا تھا, جس میں 162 افراد سوار تھے. اطلاعات کے مطابق ملائیشیا کی نجی ہوائی کمپنی ایئر ایشیا انڈونیشیا کے ایک طیارے کا رابطہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے منقطع ہو گیا تھا, جس کے لیے سرچ آپریشن جاری تھا, جو فی الوقت اندھیرے کی وجہ سے یہ آپریشن معطل کر دیا گیا ہے. اس خبر کی تفصیل ذرا دیر میں, پہلے آئیے چلتے ہیں سیربین کے آج کے بڑے موضوع کی جانب. پاکستان میں نشریاتی ادارے کی جانب سے نفرت پھیلانے والے مواد کی نشریات کے بعد سول سوسائٹی کے کئی حلقوں نے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی قانونی ذمہ داری پوری کرے. احمدی کمیونٹی کے بارے میں نفرت پھیلانے والے ایسے پروگرام کے نشر ہونے کے بعد گوجرانوالہ میں ایک احمدی نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. سول سوسائٹی کے کارکنان نفرت پھیلانے والے پروگرام کو نوجوان کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. پروگرام میں آگے چل کر نفرت پھیلانے والے مواد کی نشریات کے بارے میں پاکستانی قوانین پر بھی بات ہوگی, مگر پہلے لاہور کے صحافی احمد ولی سے پوچھتے ہیں کہ کیا گوجرانوالہ پولیس نے احمدی نوجوان کے قاتلوں کو گرفتار کیا؟
جی, پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس شخص کی تلاش میں ہے جس نے شخص کو احمدی کو سر میں گولی مار کر ہلاک کیا ہے. ایک ٹی وی پروگرام میں ایک عالم ہے, انہوں نے یہ انسٹیگیٹ کیا کچھ لوگوں کو کہ یہ احمدی جو ہے وہ ہمارے دشمن ہے, اور اس پروگرام کے بعد یہ واقعہ پہلا پیش آیا ہے, جس سے کافی ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو ٹی وی پروگرام کے ہوسٹ ہیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہو چکا ہے جس میں اسی پروگرام میں, اسی ہوسٹ کے پروگرام میں اس طرح کی وہ کچھ باتیں کی گئی تھی, جس کے بعد احمدیوں کو مختلف جگہوں پہ نشانہ بنایا گیا. تو اس میں پولیس نے ابھی جو کاروائی کی, پچھلے ماضی کے کچھ کیسز ہیں جیسے مختلف جگہوں پہ ان کی عبادت گاہوں کو بھی نشانہ بنایا گیا احمدیوں کی, تو اس میں بھی کوئی خاص کاروائی نہیں ہو پائی. آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس جو ہے کیسے اس مجرم کو گرفتار کرتی ہے اور آگے پھر سزا دلواتی ہے.
اچھا, کچھ عرصے قبل بھی گوجرانوالہ میں ایک ہجوم نے ایک احمدی کمیونٹی کے خاندان کا گھر نظر آتش کر دیا تھا, جس میں ایک بچے سمیت کچھ افراد جل کر ہلاک ہو گئے تھے. ابھی تک اس واقعے میں کسی کو سزا ہوئی؟
جی, ان کے بھی وہ کچھ گرفتاریاں انہوں نے کی تھی, لیکن کچھ کلیئر نہیں ہے. پولیس جو ہے وہ کہہ رہی کہ ہمیں کوئی ایسے پروف نہیں ملے, کیونکہ وہ ایک ہجوم تھا جس میں یہ گھر کو نظر آتش کی تھا, اور پولیس نے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں. پنجاب کے چیف منسٹر نے بھی اس کی خصوصی طور پر انکوائری کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ ان لوگوں کو گرفتار کریں. تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے جو کچھ واقعات ہیں جن میں جو مائنورٹی ہے, جو کمیونٹیز اس طرح کی ہیں ہماری, ان کے خلاف جو بھی ایکشن لیا جاتا ہے وہ کوئی پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا, اور کوئی مقدمات جو ہیں وہ بھی دیر تک چلتے رہتے ہیں. اور کچھ ایسے اور بھی واقعات ہیں جس میں کافی مجرم جو ہے وہ ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے, اور شاید پولیس جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہوتی ہے یا ڈر کے مارے ان کے خلاف پوری پروسیکیوشن صحیح طرح سے نہیں کرتی.
یہ تھے لاہور کے ایک مقامی صحافی احمد ولید. احمدی اس سے پہلے بھی مذہبی انتہا پسندی کا نشانہ بنتے رہے ہیں. یہاں پر میں نے پاکستان میں احمدی کمیونٹی کے ترجمان سلیم الدین احمد سے بات کی اور ان سے اس واقعے پر ان کا رد عمل جاننا چاہا.
سب سے پہلے تو انتہائی دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ ہمارے ایک اور ایک نوجوان کو اس مذہبی انتہا پسندی کی بھینٹ چڑھا دیا گیا, اور گوجرانوالہ کے گاؤں بھیڑی شاہ رحمان میں ان کو کل گولی مار کر شہید کر دیا گیا. تو سب سے پہلے تو بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جہاں ایک طرف تو پوری قوم ایک یکسو ہو کے مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف کوشش کر رہی ہے کہ ایک ہو کے اس کے خلاف کھڑی ہو سکے، وہیں یہ اقدامات بھی جاری ہیں۔
اچھا، پاکستان کے میڈیا میں جس طرح اقلیتوں اور آپ کی کمیونٹی کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، کیا آپ اس نفرت پھیلانے والے مواد کے بارے میں متعلقہ اداروں سے شکایت کرتے ہیں؟
جی ہاں، جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ کسی اخبار میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، یا ویسے ہیٹ سپیچز کے ذریعے، کانفرنسز کے ذریعے، ریلیز کے ذریعے ہوتا ہے، ہم باقاعدہ ہر اس موقع پہ ریٹن، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اگر پہلے ہمیں پتا ہو کہ کسی جگہ اس طرح کی کوئی کانفرنس وغیرہ ہو رہی ہے تو پہلے ہم بھجواتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی ہو تو ہم ہر موقع پہ ہم انتظامیہ کو، بلکہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر شخص کو یہ اطلاع دیتے ہیں جو بھی ذمہ دار جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔
حکومت کے متعلقہ ادارے، خاص کر پیمرا نے اب تک نفرت پھیلانے والے نشریاتی اداروں کے خلاف کیا کارروائی کی ہے؟
ہمارے حوالے سے تو کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا 2008 میں اسی چینل پہ، جس پہ اب جیو چینل پہ، جو اسی ہوسٹ نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں نفرت پھیلائی گئی تھی احمدیوں کو، بلکہ اس حد تک کہ ان کو واجب القتل کہا گیا اور کافی کچھ کہا گیا، ان کے خلاف بولا گیا، اشتعال دلایا گیا لوگوں کو، تو اس کے بعد میں خود چیئرمین پیمرا اس وقت جو تھے ان سے ملا تھا۔
یہ آپ 2008 کی بات کر رہے ہیں؟ 2008 کا؟
جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ 2008 میں جب یہ اسی ہوسٹ نے یہ حرکت کی تھی تو میں خود، نہ صرف ہم نے تحریری دیا تھا بلکہ میں خود جا کے اس وقت کے چیئرمین سے ملا تھا، ان کو ساری بات بتائی تھی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ چند دنوں بعد ہمارے دو ہمارے امیر تھے دو ڈسٹرکٹ کے، ان کو اس ٹارگٹ کلنگ کی کا نشانہ بنا دیا گیا، اور اب پھر دیکھیں 22 کو اسی ہوسٹ نے پھر اسی چینل پہ آ کے وہی اسی طرح کا پروگرام کیا، اور اس میں پھر چند دن بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ تو ہم اب بھی لکھ رہے ہیں حکومتی اداروں کو بھی، پیمرا کو بھی، اور باقی بھی جن کے متعلقہ لوگ ہیں ان کو ہم لکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کرے اب ان کو عقل آئے، امید تو نہیں۔
یہ تھے پاکستان میں احمدی کمیونٹی کے ترجمان سلیم الدین احمد۔ ہم نے چیئرمین پیمرا سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہمیں ملے نہیں۔ اسی موضوع پر پھر ہم نے مزید بات کرنے کے لیے پیمرا کے سابق چیئرمین چودھری رشید سے رابطہ کیا، اور ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ جیو چینل پر عامر لیاقت حسین کے پروگرام میں احمدیوں کے متعلق جو نفرت پھیلانے والی باتیں کی گئی ہیں، اس پر پیمرا کو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں جی، بات یہ کہ پیمرا کا جو بیسک لا ہے نا، پیمرا آرڈیننس 2002 ایز امینڈڈ بائی پیمرا امینڈمنٹ ایکٹ 2007، اس میں ایک سیکشن ہے پاورز ٹو میک رول سیکشن 39۔
جی،
انڈر دس پاور پیمرا رولز 2009 فار فریمڈ اور وہ انفورس ہیں۔ ان رولز کے تحت ایک کوڈ آف کنڈکٹ فار میڈیا براڈ کاسٹرز اور کیبل ٹی وی آپریٹرز ہم نے جاری کیا ہوا ہے۔ اس میں ایک پروویژن ہے، اس کا سیکشن 1C۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ پیمرا کا یہ اتنا فرض منصبی ہے کہ کوئی بھی براڈ کاسٹر یا اپنا کیبل آپریٹر یا جو بھی ان کا لائسنسی ہے، اگر وہ کسی قانون کی اپنا خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی ایسا پروگرام نشر کرتا ہے یا براڈ کاسٹ کرتا ہے جو پیمرا کے قوانین کے مطابق نہیں ہے، جس میں پیمرا کے وہ اپنا قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جو انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ میں دیے ہوئے ہیں، تو پیمرا کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، پیمرا کو اس پہ اس کی باز پرس کرنی چاہیے اور جو بھی قانون کے مطابق کاروائی ہے وہ کرنی چاہیے، کوئی بھی پروگرام ایسا ہو۔
جی، آپ نے جیسے کہا، یہ آپ بتا رہے تھے جب کوڈ آف کنڈکٹ کا، تو آپ نے کہا کہ پیمرا میں یہ قانون موجود ہے جو کہ آپ ایک خاص اس میں بتا رہے تھے، تو
جی
وہ تو اس پروگرام میں ایک گروپ کے خلاف نفرت پھیلانے کی بات تو کی گئی، تو کیا پیمرا کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے؟
بالکل لینا چاہیے، کیوں نہیں لینا چاہیے، کوئی بھی بندہ جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف جو اپنا سرکاری ملازم ہے ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لیں۔
اچھا چودھری رشید، کیا پیمرا از خود ایکشن لے سکتا ہے یا کوئی متاثرہ فریق کو درخواست دینی پڑتی ہے؟
دونوں باتیں ہیں، از خود بھی ایکشن لے سکتا ہے پیمرا اور کسی کی شکایت پر بھی لے سکتا ہے۔
اچھا، جو احمدی کمیونٹی کے بارے میں نفرت پھیلانے والا مواد نشر ہوتا ہے ٹیلی ویژن پر، اس کو پیمرا قانونی طور پر ہیٹ اسپیچ سمجھتا ہے؟
یہ دیکھیں، میں نے آپ کو قانون پڑھ کے سنایا، میں دوبارہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ جس میں کوئی ایسا پروگرام نشر نہیں کیا جا سکے گا جس میں کسی بھی کمیونٹی کے بارے میں، آپ کو میں لفظ بتا دیتا ہوں انگریزی کے، آن دی بیسس آف ریس، کلاس، کاسٹ، national, ethnic, linguistic origin, color or religion or sect. तो ये पैमरा लॉ में तो आता है कि किसी का कोई मजहब हो, किसी का कोई सेक्ट हो, कोई फिरका भी हो, उसके बारे में कोई ऐसी चीज आप नशे नहीं कर सकते जो उसने उनके खिलाफ कोई ऐसी बात हो, क्योंकि इससे नफरत पैदा होगी। ये तो नफरत के जुमरे में आता है ना कि किसी को अपना जुर्म करने के लिए उकसाना, किसी ग्रुप के बारे में अगर आप कोई ऐसी चीज नशे करते हैं जिससे लोगों के जज्बात मजबूर होता है और उससे वायलेंस तशद्दुद हो सकता है, तो वो तो फिर कानून की खिलाफवर्जी हुई ना।
तो पैमरा को एक्शन लेना चाहिए इस पर?
बिल्कुल लेना चाहिए।
ये थे पैमरा के साबिक चेयरमैन चौधरी रशीद, जिनका कहना था कि पैमरा को इस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस तरह किसी मजहबी अकलियत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले मवाद के शाया किए जाने पर पाकिस्तान का कानून क्या कहता है ये जानना चाहा। पाकिस्तान के एक माहिर वकील और नफरत फैलाने वाले मवाद के कानून पर गहरी नजर रखने वाले यासिर लतीफ हमदानी से, उनसे मेरा पहला सवाल था कि हेट स्पीच के बारे में क्या कानून है।
देखिए, हेट स्पीच के बारे में पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो 153A और 295A के तहत कवर करता है हेट स्पीच को, माइनॉरिटीज के भी खिलाफ या किसी भी शहरी के खिलाफ हेट स्पीच जो है या क्लास ऑफ पीपल वो कवर्ड है हेट इस पाकिस्तान पीनल कोड के अंडर।
अच्छा, तो क्या किसी मजहबी अकलियत के खिलाफ नफरत फैलाना कानूनी तौर पर जायज है, जैसा कि अहमदियों के खिलाफ टीवी पर नफरत फैलाना?
देखिए, जहाँ तक मजहबी अकलियतों का ताल्लुक है उनके खिलाफ जायज तो नहीं है और ये कानूनी तौर पे इसको रोका जाना भी चाहिए और कानून भी मौजूद है। अलबत्त एमवीओ के जहाँ तक एमवीओ का ताल्लुक है उनके साथ जिस किस्म की ज्यादती होती है स्टेट भी उनके खिलाफ स्टेट स्पीच में इंगेज करती है। जब आप किसी भी पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं और पासपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ आपको एक डिक्लेरेशन साइन करनी पड़ती है जिसके अंदर आपने उनको बेसिकली झूठा कहना होता है। तो ये जो है स्टेट खुद भी इसको कर रही है। अलबत्ता कानून मौजूद है, वो कानून अनफॉर्चुनेटली फॉलो नहीं होते बिकॉज जो अकलियतें जिनके पास नहीं है मैस स्ट्रीट पावर वो कभी भी लॉज को इन्फोर्स नहीं करा सकती। इसलिए एज सच जहाँ तक ताल्लुक है कानून का, ये कानूनी तौर पे तो जायज नहीं है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये इसको खुलेआम किया जाता है।
अगर पैमरा इस तरह की नफरत फैलाने वाले मवाद को ना रोके तो क्या किया जा सकता है?
ये पैमरा के खिलाफ इस पे रेट की जा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन किया जा सकता है जिसके अंदर ये ग्राउंड लिए जा सकते हैं हेट स्पीच हो रही है माइनॉरिटी के खिलाफ। अलबत्ता उसका सक्सेसफुल होने के बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि कोई भी जज इस मसले को छेड़ेगा नहीं और जिस किस्म के सेंसिटिव हालात हैं, सेंसिटिव हालात की वजह से बिकॉज जजेस जो है वो ज्यादातर काफी इसको इस बात से खौफजदा रहते हैं कि उनको सड़क पे जो भी उनके खिलाफ रिएक्शन होगा या रिटेलिएशन होगी उसकी वजह से बहुत लोग बहुत सारे जज जो हैं वो इस तरह के केसेस को लेते ही नहीं है और उनको एडजुडिकेट नहीं करते।
अच्छा यासिर लतीफ हमदानी साहब, क्या माजी में पैमरा पर कोई ऐसा रिएक्शन हुआ, कुछ इस तरह का एक्शन लिया गया उस पर उनके खिलाफ?
पैमरा के खिलाफ आज तक ऐसा कोई एक्शन मेरी नजर में इससे तो नहीं गुजरा। अलबत्त ये है कि पैमरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी किस्म की भी मुनाफरत जो है वो अगर फैल रही है उसको रोकने के लिए उनके पास रेगुलेशंस मौजूद है और उनका मैंडेट है कि उसको रोके। अलबत्त ना वो रोकते हैं और ना उनके खिलाफ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन किया गया है इस तरह का।
ये थे पाकिस्तान के एक माहिर वकील और नफरत फैलाने वाले मवाद के कानून पर गहरी नजर रखने वाले यासिर लतीफ हमदानी। पाकिस्तान की सीनियर सहाफी, तजियाकार और शहरी आजादी और इंसानी हकूक पर काफी कुछ लिखने वाली पीना सरवर से मैंने पूछना चाहा, वो हमारे साथ यहाँ अभी लाइन पर मौजूद है, और उनसे मेरा पहला सवाल है कि इस तरह के नफरत फैलाने वाले मवाद के बारे में दुनिया के कोड ऑफ एथिक्स क्या कहते हैं?
देखिये, ये जो है जर्नलिस्टिक तकाजा है, एक दुनिया भर में जो बेसिक स्टैंडर्ड है वो ये है कि आप किसी भी, जैसे कि पैमरा के चेयरमैन ने बताया, बेसिकली वही है कि आप किसी के खिलाफ, किसी कम्युनिटी, किसी मजहब, किसी फिरके, किसी के जेंडर, किसी के बारे में आप नफरत फैलाना जो है उसको हेट स्पीच कहते हैं, और उसकी इजाजत दुनिया में किसी का कानून नहीं देता, पाकिस्तान का भी नहीं देता। इखलाकी तौर पर भी ये गलत है और कानूनी तौर पर भी ये गलत है, और इसको मतलब कि ये दुनिया भर में हर जगह इसी तरह के कोड ऑफ एथिक्स हैं, इसी तरह के उस पर बेस्ड है, और अपने जो मीडिया हाउसेज हैं वो खुद ही अक्सर इसको मॉनिटर करते हैं।
अच्छा बीना, नफरत अंगेज मवाद के नशर किए जाने और फिर उसके बाद कोई कत्ल हो जाए जिसका उस तबके से ताल्लुक हो जिसके खिलाफ नफरत फैलाई गई हो, तो इन दो वाकियात को कानूनी तौर पर एक दूसरे से मिलाया जा सकता है?
मिलाया तो जा सकता है, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान में अहमदी कम्युनिटी जो है, शिया कम्युनिटी जो है और भी जो कम्युनिटीज हैं बहुत सारी, वो वैसे ही सरेआम जो है उनके ऊपर टारगेट किलिंग हो रही है। तो हो सकता है इसका इस खास टारगेट किलिंग का उससे ताल्लुक हो, उस प्रोग्राम से, और हो सकता है ना भी हो। लेकिन फिर बहरहाल पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में इन एनी केस अहमदीज को टारगेट किल किया जा रहा है, उनको चुन चुन के मारा जा रहा है, उनके डॉक्टर्स को, उनके लीडर्स को और इस तरह के और जो उनके आम लोग हैं उनको जब पता लगता है कि कोई अहमदी है तो आसपास उनकी वॉल चौकिंग्स पे शुरू हो जाती हैं, उनके खिलाफ स्लोगन शुरू हो जाते हैं। मेरी बात हुई कुछ दिन पहले फारूक कालून साहब से, उनके बेटे को मारा गया इस तरह से, बिल्कुल मतलब कि सर पे गोली उनकी लगी। फारूक कालून साहब के भी अभी तक जिस्म में कई सारे बुलेट्स हैं जो कि नहीं निकाल पाए डॉक्टर्स, लेकिन वो अपने कराची में लीडर थे, उनके उनके घर के सामने एक दीवार पर अहमदियों के खिलाफ हेट, ये नफरती अहमदी काफिर वगैरह इस तरह का। अच्छा अब आप ये देखिए कि जब आपके शहरों में खुलेआम इस तरह के स्लोगन्स दीवारों पे लग रहे हों, बैनर्स लग रहे हों, आपके चौकों पे बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं, हमें मतलब हमारे पास तस्वीरें हैं, हमने देखे हैं ये बैनर्स अहमदियों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ ये बैनर्स लगे, शिया के खिलाफ अब इतने बैनर्स वगैरह सामने नहीं नजर आते, लेकिन ये एक चीज है जो कि शुरू हो गई थी जिया के जमाने में, शिया काफिर का जो नारा है। तो ये जो बेसिक बुनियाद है इस सब की, वो जो तकफीरी सोच जिसे हम कहते हैं, तकफीर का मतलब है कि डिविजन्स पैदा करना, कि आप किसी को किसी के बारे में कहें कि वो मुसलमान नहीं है तो आपको ये हक नहीं मिलता, इसको तकफीरी सोच कहते हैं। ये तकफीरी सोच जो है इसकी वजह से, और अब फिर हमारे यहाँ जो कानून जो बने हैं और जिस तरह से लोगों ने अपने हाथ में कानून लेना शुरू किया है, किसी ने किसी के ऊपर इल्जाम लगा कि जी कुरान के कुछ कुछ वर्क जल गए हैं या कुछ बेहुरमती हुई है, उसका तो कहीं भी सजा उसकी मौत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के ऊपर जिनके ऊपर इस तरह का इल्जाम लगता है उनको मार डाला गया है जान से।
जी जी जी, ये तो एक ताजा वाकया था, अभी
ताजा वाकया है और बहुत सारे ऐसे वाकये। मेरा बेसिक पॉइंट ये कहने का है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बेहद कमी है और इसमें पुलिस को हमें ट्रेन करने की जरूरत है कि जो बेसिक जो मतलब के बेसिक कम्युनिटी सतह पर जो लोकल लेवल पर जो इस तरह की हरकतें होती हैं लोगों को तंग करने की, कहीं बिलबोर्ड आपने निकाला
तो जी बीना, तो लाज मौजूद है लेकिन अमेंडमेंट किसी न किसी बुनियाद पर नहीं हो रही है। अच्छा अगर ऐसा वाकया अमेरिका में हुआ होता तो क्या रिएक्शन वहां पे नजर आता आपको?
देखिए यहाँ पे भी बहुत सारी नाइंसाफियां होती हैं और हमने देखी हैं लोग इस तरह से मारे गए हैं और हेट स्पीच वगैरह हुई है यहाँ पे भी, लेकिन उसको जब आप कानूनी तौर पर डील करते हैं तो वो मामला जो है वो ठंडा पड़ जाता है। और ये हमने देखा है यहाँ पे कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत बहुत कुछ जो है उसकी इजाजत है, लेकिन फिर लोग सू भी कर देते हैं, कहते हैं कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच से मेरे राइट्स जो हैं वो उसमें नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर एक बैलेंस हो जाता है। पाकिस्तान में हमें ये नहीं नजर आता, पाकिस्तान में हमें नजर आता है कि खुलेआम जो है लोगों की जो हुकूक हैं उनके ऊपर उनको कुचला जाता है।
अच्छा यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर नफरत फैलाने वाले मवाद की नशरियात को पाकिस्तानी हुकूमत नहीं रोकती है तो फिर क्या बैन अलाक़वामी सैटेलाइट कंपनियों में से कहा जा सकता है कि नफरत फैलाने वाले पाकिस्तानी इदारों की नशरियात को बंद कर दें?
मेरा ख्याल है कहा जा सकता है और कहा जा रहा है और एक दफा पहले भी ये हो चुका है और मेरा ख्याल है जो और ये हो चुका है, मेरा ख्याल है कि कुछ सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स को बंद कर दिया गया जब उन्होंने कुछ कुछ किया, मेरा ख्याल है यहूदियों के खिलाफ कुछ था या जो कुछ भी। लेकिन मसला ये कि हमारे यहाँ अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी अहमदी तो मुसलमान है ही नहीं तो हम उनके लिए क्यों बोलें, लेकिन बात यह है कि वही तकफीरी सोच वाली बात आ जाती है।
तो बिना क्या आप लोग पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए एक्शन के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं?
जी मैं लोग तो कुछ नहीं, मतलब कि लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने किया है साइन इसको और पेमरा से कह रहे हैं कि इसको इसके ऊपर एक्शन लें, और मेरा ख्याल है लोगों के कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, पेमरा को खुद एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। एक्शन इनको लेना चाहिए था जब आमिर लियाकत ने अपना पिछला प्रोग्राम किया था जिसमें इन्होंने पिशावर के अटैक के फौरन बाद ही इंडिया को और अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था और तालिबान को बिल्कुल मतलब कि उन्होंने फारिग कर दिया था किसी भी जिम्मेदारी से।
जी बहुत शुक्रिया पीना सर।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव।
रई मियार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, बीबीसी नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, बीबीसी इस्लामाबाद।
जहाँ खबर है वहाँ हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुल रशीद शकूर, बीबीसी दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
दूसरी या तीसरी शादी करे तो उसे तलाक मांगने का हक हासिल नहीं है। अंबर शमसी, बीबीसी इस्लामाबाद।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुनो।
सैबीन, आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और अब खेलों की खबरों के साथ सबानास।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न में जारी तीसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन खेल के अख्तितम पर भारत ने पहली इनिंग्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 462 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया की बढ़तरी खत्म करने के लिए भारत को अब भी 68 रन दरकार हैं, जबकि पहली इनिंग्स में उसकी 2 विकेटें बाकी हैं। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 530 रन बनाए थे। भारतीय इनिंग्स की खास बात विराट कोहली और रिहाने की सेंचुरियां रही। ओपनर्स मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा जल्द आउट हो गए, लेकिन इसके बाद विराट कोहली और अजिंक्य रिहाने के दरमियान 262 रन की शानदार शराकत हुई। कोहली ने 18 चौकों की मदद से 169 रन बनाए। मिचेल जॉनसन उनकी विकेट हासिल करने में कामयाब रहे और रिहाने को 147 रन पर लियोन ने आउट किया। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ 11 रन ही बना सके और रायन हैरिस के हाथों आउट हो गए। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन खेल के अख्तितम पर श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 293 रन बना लिए हैं। पहली इनिंग्स की सबकत खत्म करने के लिए श्रीलंका को सिर्फ 10 रन दरकार हैं, जबकि उसकी 5 विकेटें बाकी हैं। श्रीलंकन इनिंग्स की खास बात करुणा रत्ने की सेंचुरी रही, उन्होंने 152 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानिब से बोल्ट ने 3 विकेटें हासिल की। फुटबॉल क्लब चेल्सी के मैनेजर जॉस म्यूनिख का कहना है इसमें कोई शक नहीं कि उनका क्लब डिफेंडर जॉन टेरी के साथ एक नया मुआहदा तय करने जा रहा है। टेरी का चेल्सी के साथ मौजूदा मुआहदा सीजन के अख्तितम के साथ ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने चेल्सी क्लब के लिए 650 मैच खेले हैं। प्रीमियर लीग क्लब लिवरपूल के मैनेजर ब्रेंडन रॉजर्स के मुताबिक इंग्लिश फुटबॉलर रहीम स्टर्लिंग आला पाई के स्ट्राइकर बन सकते हैं, बशर्ते कि वो जारहाना खेल जारी रखते हुए गोल करने पर अपनी तवज्जो मरकूज रखें।
खेलों की खबरें आपने सुनी सबानास से। यहाँ मैं इस वक्त आपको बीबीसी उर्दू की वेबसाइट पर जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबरें हैं, पहले नंबर पर बता रही हूँ, मौलाना अब्दुल अजीज को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मजाहमत करेंगे, और दूसरे नंबर पर है इंडोनेशिया एयर एशिया का तैयारा लापता, अंधेरे के बाद सर्च ऑपरेशन मुअत्तिल, तीसरे नंबर पर वकील साहब छेती छेती करो। तो ये इन सब
पाकिस्तान की समाजी रावतों की वेबसाइट पर यह मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि पैमरा नफरत फैलाने वाले टीवी प्रोग्रामों के खिलाफ अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए कार्रवाई करे। मलेशिया की निजी हवाई कंपनी का लापता मुसाफिर तैयारे की तलाश अंधेरे की वजह से रोक दी गई है। तैयारे में 162 अफराद सवार थे। लीबिया की अफवाज ने शिदत पसंदों के जेर कंट्रोल शहर में सराता में फिजाई हमले किए हैं। मिस्र की अदालत ने 29 समाजी कारकुनों की सजाओं में मामूली कमी की है, जिन्हें एहतजाज के मतनाजा कानून के तहत सजा सुनाई गई थी। अफगानिस्तान में سیٹ آف فاج کا جنگی مشن رسمی طور پر بند ہو گیا ہے. ملک کی سیکیورٹی افغان فوج کے سپرد کر دی گئی ہے. یونان سے اٹلی جانے والے مسافر بردار کشتی میں آگ لگنے کے بعد امدادی کاروائیاں جاری ہیں. کشتی میں تقریباً 500 افراد سوار تھے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
افغانستان میں طالبان شدت پسندوں کے خلاف گزشتہ 13 برس سے جاری تقریباً 50 ممالک کا بین الاقوامی فوجی مشن اختتام کو پہنچ رہا ہے. اس سلسلے میں آج افغان دارالحکومت کابل میں ایک تقریب منعقد کی گئی. اس عالمی فوج یا ISF کے کمانڈر اور امریکی جنرل جان کیمپبیل نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ISF نے افغان عوام کو امید دلوائی. 13 برس کے دوران افغانستان میں عالمی فوج کے قریباً 3500 اہلکار ہلاک ہوئے جن میں اکثریت امریکیوں ہی کی ہے. اس مشن کے اختتام کے بعد اب افغان اداروں کی مدد کے لیے قریباً 13000 فوجی افغانستان میں رہیں گے جن میں اکثریت امریکی فوجیوں کی ہے. امن و امان اور انتظامی امور ایک ایسے وقت میں افغان اداروں کے سپرد کیے جا رہے ہیں جب طالبان شدت پسند کارروائیوں میں ایک بار پھر تیزی آئی ہے. ایئر ایشیا کے لاپتہ ہونے والے طیارے کا سرچ آپریشن اندھیرے کے بعد معطل کر دیا گیا ہے. تلاش کا عمل اب کل صبح دوبارہ شروع کیا جائے گا. طیارہ انڈونیشیا کے شہر سورابایا سے سنگاپور کے لیے اڑا تھا اور پرواز کے تقریباً 25 منٹ بعد اس کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو گیا جس کے بعد طیارے کی تلاش کا عمل شروع ہو گیا تھا. تفصیل کے ساتھ معصوم عملے.
انڈونیشیا کی فضائیہ اور سنگاپور کے جہازوں نے بحیرہ جاوا میں طیارے کی تلاش کا عمل اندھیرا ہو جانے تک جاری رکھا. سنگاپور کے علاوہ ملائیشیا نے بھی طیارے کی تلاش میں انڈونیشیا کو اپنی مدد کی یقین دہانی کرائی ہے. ملائیشیا کے ٹرانسپورٹ منسٹر لیو تیانگ لائی کا کہنا ہے کہ ان کا ملک بھی تلاش کی کوششوں میں شامل ہے.
ملائیشیا کی حکومت نے انڈونیشیا کو اس سرچ آپریشن میں مدد دینے کے لیے اپنی عسکری مدد روانہ کر دی ہے. ابھی 3 بحری جہاز بیلیٹونگ روانہ کیے جا رہے ہیں. انڈونیشیا کی اس مہم میں اس کی معاونت کے لیے C-130 اور بحریہ کے جہاز بھی بھیجیں گے.
اس سے قبل انڈونیشیا کے وزارت ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ جہاز کی تلاش کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور بحیرہ جاوا میں اس علاقے میں تلاش کی جا رہی ہے جہاں کے جہاز کا رابطہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے منقطع ہوا. لاپتہ جہاز میں سوار مسافروں کے عزیز و اقارب جہاں ان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں وہیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کی امیدیں بھی دم توڑ رہی ہیں. لوئس سدھارتھا اپنے منگیتر کے بارے میں کسی اطلاع کی منتظر ہیں.
انہوں نے اپنے خاندان کے ہمراہ چھٹیاں منانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا. ہماری شادی سے قبل یہ ان کی اپنے خاندان کے ہمراہ آخری تفریح ہوتی, آخری چھٹیاں.
جکارتا میں بی بی سی کے نامہ نگار نے بتایا کہ جہاز میں سوار مسافروں میں زیادہ تر مسافر سیاح تھے جو تفریح کی غرض سے سنگاپور جا رہے تھے, لیکن بدقسمت طیارہ اپنی منزل پر پہنچنے سے قبل ہی لاپتہ ہو گیا. انڈونیشیا کی وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق جہاز سے رابطہ منقطع ہونے سے کچھ دیر قبل پائلٹ نے جہاز کو 38,000 فٹ کی بلندی پر بادلوں کے اوپر پرواز کرنے کی اجازت مانگی تھی, تاہم جہاز کے عملے نے کسی خرابی کی کوئی اطلاع نہیں دی. برطانوی فضائی ماہر سین راف نے بتایا کہ اس علاقے میں پرواز کرنا انتہائی مشکل ہے کیونکہ یہاں انتہائی خراب موسمی حالات کا سامنا ہو سکتا ہے.
ان علاقوں میں موسم اکثر بہت خراب رہتا ہے. میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ وہاں موسم شدید خراب ہو گیا ہو جس کے باعث جہاز نے اپنی پرواز کے راستے میں تبدیلی کی درخواست کی. انہوں نے شاید اپنے موسمی رادار پر گرجتے بادل دیکھے ہوں اور ان سے ہٹ کر پرواز کرنے کا فیصلہ کیا ہو. ان بادلوں سے گزرتے ہوئے جہاز کو شدید جھٹکے لگ سکتے ہیں اور جہازوں کو ان سے نقصان پہنچنا کوئی نئی بات نہیں, جس کی وجہ سے وہ ان سے بچ کر گزرنے کی کوشش کرتے ہیں.
ایئر ایشیا کمپنی کے مطابق لاپتہ جہاز پر 155 مسافر سفر کر رہے تھے جن میں 17 بچے بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ 2 پائلٹ اور عملے کے 5 دوسرے ارکان بھی اس جہاز پر سوار ہیں.
بی بی سی کے مراسلوں کا خلاصہ آپ سن رہے تھے معصومہ ملک سے. ایم ٹی وی وجے ایوارڈ یافتہ ہدایت کار عدنان ملک اب ٹی وی پر اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں. ہماری ساتھی فیفی ہارون نے عدنان ملک سے پوچھا کہ وہ کون سے 5 گانے ہیں جو ان کی زندگی کا ساؤنڈ ٹریک بن گئے ہیں اور اب ٹی وی ڈرامے میں شامل ہو کر ان کو کیسا لگ رہا ہے.
کسی نے کہا کہ میں بل بورڈ دیکھتا ہوں تو 2 بل بورڈ بلاول کے ہوتے ہیں اور 2 بل بورڈ عدنان اور ماہرہ اور سد کے تمہارے کے لگے ہوئے. تو آئی تھنک یہ بڑی پروموشن کی ہے ہم ٹی وی والوں نے, وہ چاہ رہے ہیں کہ بڑی ہٹ ہو. کہانی بہت خوبصورت ہے ایکچولی, جب میں پہلے واپس آیا نیو یارک سے کراچی کوئی 9 سال پہلے, اس وقت بھی مجھے آفر کیا گیا کہ آپ کچھ کریں, اور مومنہ دریت ہم انہوں نے ہی مجھے اس وقت بھی کہا تھا, میں بالکل نہیں کرنا چاہ رہا تھا, وہ ایک کریئر بنانا چاہ رہا تھا ایز اے ڈائریکٹر. تو ابھی ایک لمحہ آیا کوئی 6 مہینے پہلے جہاں میں نے اپنے آپ سے سوچا کہ نا اب وقت آ گیا کہ تم جانا چاہو کیمرے کے سامنے, تو ایک اچھا وقت ہے بیکاز میں مطمئن ہوں اپنی اسکلز سیٹ کے اوپر ایز اے ڈائریکٹر. میں نے یہ سوچا ہی کہ 3 ہفتے بعد فون کال آ گیا. میرے ساتھ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی نیت آپ کرتے ہیں اور پازیٹیو انرجی ہو تو چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں. فون کال آیا اور یہ اسکرپٹ آئی صد کے تمہارے کے نام سے, خلیل الرحمان قمر صاحب نے لکھی ہے, اس میں بہت باریکیاں ہیں. جب میں نے اس کو پڑھا اسکرپٹ کو تو میں واقعی بہت متاثر ہوا اس سے. ہمیں کلاسک امیتابھ بچن اسٹائل 1980s کے جو ایک وہ اینگری ینگ مین تھے, اس کیریکٹر کے اوپر انہوں نے اپنا ایک کیریکٹر بنایا جو خود ہی خلیل صاحب کی اپنی زندگی ہے, اور ان کو ایک پیار ہوتا ہے ان کی کزن سے جو شانو ہے جو ماہرہ خان پلے کر رہی ہیں, اور ایک اتنی ہارٹ فیلٹ طریقے سے لکھا گیا. مجھے پرانے پلیز یاد آ گئے 80s کے جو میں دیکھتا تھا, ماہرہ بھی اچھی دوست ہیں ان کے ساتھ, میں ایم ٹی وی میں وی جے کرتا تھا کافی سال پہلے, تو ایک اچھی کیمسٹری ہے, اور ایکٹنگ میرے لیے بہت مشکل تھی. ابو کہا کرتے تھے بچپنے میں کہ تم عدنان اوپننگ بیٹسمین بن جایا کرو, کہ ڈر بھی لگ رہا ہے, تم ہر چیز کی شروعات پازیٹیویٹی سے کیا کرو اور بس جاؤ اور کھیلو. تو دیٹس پریٹی مچ واٹ آئی ڈیڈ.
پہلا جو آپ نے گانا چوز کیا ہے شاید اسی ڈرامہ سیریل سے وہ گانا ہے,
راحت فتح علی صاحب نے گایا ہے اس کو, اور ایک اگین وہی بہت ایک ہارٹ اسٹرنگس کو پل کرنے والا گانا ہے, کیونکہ اسکرپٹ بھی ہے وہ ایک عام پیار کے بارے میں نہیں ہے, وہ ایسی لکھی گئی ہے جیسے ایک انسان سے بڑا ایک ہیر رانجا سسی پنو قسم کا ایک محبت ہے دو لوگوں کے درمیان. راحت فتح علی خان صاحب نے اس کو گایا ہے, اور ہمیشہ اس کی اسٹرین کہیں نہ کہیں چل رہی ہوتی ہے ڈرامے میں, تو آپ آئی تھنک آٹومیٹکلی آپ پہچان لیں گے سب کے تمہارے.
بڑا سیریل ہے ماہرہ خان, از سو ویل نون, تو پریشر تو بہت زیادہ ہوگا.
ہاں ایکچولی مزہ بھی آتا ہے, اور بڑی حوصلہ افزائی ہے میرے لیے کہ انہوں نے کہا تم کر لو, اور آڈیشن بھی نہیں کروائی, ایسی بات نہیں, انہوں نے کہا نہ نہیں کرے گا. بہت سوچا اس کیریکٹر کے بارے میں, جیسے امیتابھ بچن کی پرانی فلمیں دیکھی ہیں, اس کے علاوہ میں نے ویٹ بھی کافی اس کے لیے لوز کیا بیکاز مجھے لگ رہا تھا کہ یار کرنا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے کرنا ہے. تو وہ 6 مہینے میں اسی کیفیت میں نے گزارے, خلیل کی کیفیت میں, جو میرے کیریکٹر کا نام ہے.
تو خلیل اور عدنان میں کیا فرق ہے, مطلب کیریکٹرز آپ کے ملتے جلتے ہیں یا بالکل ہی الگ قسم کے انسان ہیں؟
ایکٹر جو ہوتا ہے, جو مجھے سمجھ آتی ہے, وہ ہر کیریکٹر میں اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنی پرسنالٹی بھی لاتا ہے. مجھے کافی پیرلز لگے ایک طریقے سے, ابھی ایک ایپیسوڈ میں اس کو بہت بھوک لگتی ہے تو ضدی ہے, تو میں بھی سب سے چھوٹا ہوں. اگر آپ میرے بڑے بھائی ثاقب سے پوچھیں تو اس کو بھی لگتا ہے کہ میں بہت ضدی ہوں, وہ بہت رومانٹک ہے, میں بھی بہت رومانٹک ہوں.
رومانٹک گانے بھی آپ کو پسند آتے ہیں؟
دیکھیے رومانس جو ہے وہ ایک کیفیت ہے, آئی تھنک روح کے اندر ہوتی ہے, تو ایک وہ پوئٹک قسم کا لو ہے جو انٹینیبل, ایکسٹیٹک, صوفیانہ جو پیار ہے, آئی تھنک میرے حساب سے وہ رومانٹک ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی رومانٹک کسی اور انسان سے نہیں ہوتا, آئی تھنک وہ ایک انسان خدا کا ایک رشتہ ہوتا ہے, پھر اس کی آپ آئینے دیکھتے رہتے ہیں ہر جگہ.
حال ہی میں میرا خیال شان جو ہمارے بہت مشہور ایکٹر ہیں, انہوں نے ایک اوارڈ شو میں کہا تھا کہ پاکستان کے جو ایکٹرز ہیں انہیں انڈیا نہیں جانا چاہیے.
اب شان جو ہے وہ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں, مطلب وہ سینونیمس ہیں, ان کا نام اور پاکستانی سینما کا نام جڑا ہوا ہے, تو وہ اپنے لحاظ سے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں, وہ انہوں نے اتنی محنت کی, اتنی انویسٹمنٹ کی ہے, لیکن میرے خیال سے یہ کہنا کہ آپ صرف پاکستانی فلمیں کریں اور انڈین نہ کریں یا کسی اور کی نہ کریں, تھوڑی سی لمیٹڈ بھی سوچ ہے. آئی تھنک کہ جیسے فواد نے کیا ہے جا کے اور بڑا اچھا نام بنایا, علی ظفر بھی اچھا کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے اور بھی ایکٹرز جا رہے ہیں وہاں, تو ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ایک ہمارے پڑوس میں ایک انڈسٹری ہے جو بہت بڑا بزنس کر رہی ہے, تو ہم ان سے بھی جا کے سیکھیں. بہت خوشی سے میں پاکستانی فلمز میں کام کروں گا اور انشاءاللہ بناؤں گا بھی, اور اگر انڈیا سے آفر آئے تو رول مجھے صحیح لگا اور انٹرسٹنگ ہے تو کیوں نہیں, لیکن آپ اپنے ملک کی نمائندگی بھی اچھی کریں.
تو میرا خیال شاید جو دوسرا گانا آپ نے چنا ہے وہ اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے کہ یہاں سے جب ٹیلنٹ جاتا ہے وہاں تو کیا کر دکھاتا ہے.
آپ جیسا کوئی نازیہ حسن کا 15 سال کی تھی آئی تھنک اس وقت پہ, یا شاید اس سے بھی کم عمر, بدو نے پروڈیوس کیا یہ گانا اور زینت امان کے اوپر پکچرائز ہوا, اور کتنا مطلب پہلے سب کانٹیننٹ کے پاپ سٹارز تھے نازیہ اور زہیب, اور اتنا بڑا امپیکٹ تھا مجھے یاد ہے میں ان کے میوزک ویڈیو سے بھی بہت متاثر تھا, بیکاز وہ ایسی چیزیں کر رہے تھے جو ہم نے یہاں ہم نے دیکھی بھی نہیں تھی. تو اوور آل آئی تھنک اٹس امیزنگ جو انہوں نے کیا ہے, اور انہوں نے ہی پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے آئی تھنک, جو نازیہ نے جا کے کام دکھایا اور یہ جو گانا پکچرائز ہوا, یہ اب تک, یہ مطلب اب تک وہی چل رہا ہے جو نازیہ نے شروع کیا. تو لاٹ آف کریڈٹ ٹو ہر, آپ جیسا کوئی.
پاکستانی سینما پہ آپ نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے.
مجھے اس کے اوپر جو ایک انٹرسٹ تھی, جو لگاؤ ہے, وہ وہاں سے آیا کہ میں فلم پڑھ کے آیا اور میں واپس آیا اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ہمارے ملک کی فلم ہسٹری کیا ہے. اور ایک ہی کتاب تھی مشتاق غزدر صاحب کی اس وقت پاکستانی سینما پہ. بھٹو کے اینڈ کے دور سے لے کر ضیاء الحق کے ٹائم تک آپ کا سینما بالکل ڈسٹروئے ہو گیا تھا, اس پہ ایک بری نظر چھاپ لگ گئی تھی. تو ایکچولی یہ جو ڈاکیومنٹری ہے یہ اسی پروسیس کو لے رہی ہے 1947 سے لے کے 2004 تک کہ ہماری فلم اور سینما ہسٹری کیا ہے. میں ریسرچ جب کر رہا تھا تو مجھے ایک بہت انٹرسٹنگ فلم ملی جس کا نام تھا عورت راج. بہت اس نے مجھے متاثر کیا کہ یار پاکستان میں ایسی فلمیں بھی بن سکتی ہیں. رنگیلا صاحب نے اس کو لکھا اور ڈائریکٹ کیا. ایک الیکشن ہوتی ہے, بیسکلی عورتیں جیت جاتی ہیں, مرد ہار جاتے ہیں اس میں. تو پھر عورتیں مرد بن جاتی ہیں, مرد عورتیں بن جاتی ہیں, تو ان کے کپڑے بدل جاتے ہیں اور ان کی آوازیں بدل جاتی ہیں. بہت اچھا لگا کہ اتنی سوفسٹیکیٹڈ سیٹائر پاکستان میں بھی چل رہی ہے اس دور میں, جو 50-50 اور اس قسم کے سیٹائر جو ٹیلی ویژن پہ بھی چل رہے تھے, بٹ سنیما پہ دیکھنا. اور رنگیلا صاحب کی جو جینیس تھی, اور اس میں سے ایک گانا تھا جو اگین مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا, وہ گانا تھا سب تو سونیے, اور یہ ایکچولی رنگیلا صاحب کی پرانی فلم میں سے تھا اور تصور خانم نے گایا اور وحید مراد پہ پکچرائز ہوا. اور وہ ایک طریقے سے عورت بن کے وہ ایک ڈانس کر رہے ہیں, اور یہ ایک سیٹائر ہے کہ ہم مرد جو ہیں اس ملک میں عورتوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. تو وہ تھوڑی رول ریورسل ہوا اور مجھے بہت اچھا لگا.
چوتھا گانا جو آپ نے چنا ہے, جو شاید آپ نے خود ڈائریکٹ کیا ہوا ہے.
میوزک ویڈیوز کا ہمیشہ شوق تھا, میں ایم ٹی وی جنریشن کا حصہ ہوں. پہلی دفعہ جب ایم ٹی وی پاکستان آیا تھا, اسکول سے چھٹی لی تھی اور میں ریکارڈ کرتا تھا وی ایچ ایس پہ. تو جب وقت آیا مجھے بنانے کے, میری بہت اچھی دوست تھی زوئی وکر جی, انہوں نے ایک گانا اسٹرنگس کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کیا, ایک ویڈیو بنایا ایک بڑے لو بجٹ پہ, بٹ لوگوں کو کافی پسند آیا. گانا بھی ایک کور تھا لیکن اسٹرنگس تھے اس میں, وہ اکاپیلا اسٹائل میں کیا تھا, جس میں مطلب ہے کہ اس میں کوئی میوزیکل انسٹرومنٹس نہیں ہیں, سارے ووکلز ہیں. بہت ہٹ ہوا اور لکس اسٹائل اوارڈ بھی ملا اس کو بیسٹ میوزک ویڈیو ڈائریکٹر کے لیے. تو میرا بچھڑا یار بائے زوئی اینڈ اسٹرنگس.
بچھڑا یار تو آپ کو بہت فیمس ہوا, آپ کو اوارڈ بھی ملا, مگر اور بھی آپ کے ویڈیو ہیں جو کافی لوگوں کو چونکا دینے والے ویڈیو تھے. ایک ویڈیو میرا خیال جو مجھے یاد ہے آپ کا, جس میں ایک لڑکی ہے جو ایک سپر ہیرو کی طرح سامنے آتی, آمنہ شیخ نے وہ شاید وہ رول کیا تھا, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے.
وہ ایک گانا تھا بمبو سوس کا, مائی پنجابی لو فور یو. تو میں
مائی پنجابی لو فور یو, اچھا,
تو مجھے گانا بہت اچھا لگا. اور اس کے علاوہ میں چاہ رہا تھا میں اپنے کیریئر میں تھوڑا سا انویسٹ کروں, تو میں نے خود مجھے ایک کمرشل مل گئی ایز اے ماڈل, اس کے پیسے لے کے میں نے کہا میں ایک ویڈیو بناؤں گا بہت ایمبیشیس قسم کا, جس میں اسپیشل افیکٹس ہوں گے اور آمنہ جو ہے وہ فل فائٹنگ کرے گی. مجھے اگین عورت راج یاد آیا, عورت راج, اور پھر مجھے وہ بھی یاد آیا مس سنگاپور اور بابرا شریف کی جو پرانی فلمیں تھیں. اور دین آبویسلی کوئنٹن ٹیرنٹینو, اس میں اومہ تھرمن اور وہ کل بل کے بھی رنگ ہیں. تو بس میرے ذہن میں وہ گانا سنتے سنتے میرے ذہن میں آیا تھا کہ ایک عورت ہے, اس کے ساتھ برے سلوک ہوتے ہیں, ایک عام عورت ہے, وہ عام عورت جا کے بدل جاتی ہے اور جا کے مردوں کو بچاتی ہے ایکچولی. تو آمنہ شیخ کے ساتھ میں نے بات کی, وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ تھی, اور پھر بہت ٹریننگ کی ہم نے, پراپر فائٹنگ کی, مکس مارشل آرٹس کی ٹریننگ دونوں نے مل کے کی, پھر وائر ورک کیا جس میں وہ چھلانگیں مار رہی ہے, اڑ رہی ہے. تو بہت ایک ایمبیشیس قسم کا پروجیکٹ تھا. میرے کام میں ایک ریگولر چیز آ گئی ایز اے ڈائریکٹر کہ جینڈر اویئر ہونا چاہیے, مطلب عورتوں کے مسائل اور جو ایشوز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور میرے حساب سے میں ایک پازیٹیو پاکستان دیکھنا چاہ رہا ہوں جہاں مرد اور عورت ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں.
اچھا, تو میرا خیال پانچویں گانے پہ چلتے ہیں.
چھ سال پہلے میں وی جے کر رہا تھا, ماڈلنگ کر رہا تھا, لیکن کچھ ڈائریکشن کی طرف میرا رجحان نہیں تھا اتنا, اور مجھے وہ چیز تنگ کر رہی تھی. اور میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اور کوک اسٹوڈیو سیزن ون آیا, اور میں نے دیکھ کے کہا یار یہ اس کی ویلیوز جو ہیں, جو مجھے نظر آ رہا ہے, جو اس کی ایک میوزیکل سینسبلٹی ہے, مجھے ساری ایک چیزوں نے بہت افیکٹ کیا. تو میں نے کوئی ایک مہینہ لگایا روہیل اور امبر کو کنوینس کرتے ہوئے. تو پانچ سال کا رشتہ رہا میرا, سیکنڈ سیزن سے لے کے سکس سیزن تک میں ہی شوٹ کر رہا تھا سب کچھ, ویڈیو پروڈیوسر. اس وقت میں اب پاکستانی میوزک اتنی ایولیوشن ہوئی ہے, کوک اسٹوڈیو کا اتنا دنیا میں چرچا بن گیا ہے, تو بہت فخر کی بات تھی کہ میں اس کو شوٹ کر رہا تھا, میں اس کا ایک حصہ ہوں.
تو آپ کا آخری گانا کوک اسٹوڈیو سے ہی ہے شاید؟
بہت سارے گانے ہیں اس میں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کون سا چوز کروں, لیکن میں نے ایک ایسا چوز کیا جو ایک وہی کوک اسٹوڈیو کا میسج اپیٹمائز کرتا ہے. ریشما کا ایک گانا ہے پرانا, چوری چوری, جو امی سنا کرتی تھی ہمارے گھر میں اسلام آباد میں. اتوار کے دن صفائی کا دن ہوتا تھا اور اس دن امی اٹھ کے صبح صفائیاں کر رہی ہوتی تھی گھر کا, اور وہ میوزک فل بلاسٹ پہ لگاتی تھی. اور وہ تو میں ہمیشہ اتوار کے دن لیٹ اٹھتا تھا اور میں میوزک یہی پاکستانی دیسی موسیقی سن کے میں جاگتا تھا, بڑی اچھی فیلنگ ہوتی تھی. تو اس کنیکشن کو لا کے میں یہ میشا نے گایا ہے, اور میشا کو بھی بہت بڑا پلیٹفارم ملا کوک اسٹوڈیو, دنیا میں لوگ اس کو جاننے لگے. تو یہی ہوتا ہے مطلب اسی کا کہ ایک پرانی چیز کو آپ نئے طریقے سے لائیں کہ نئی جنریشن بھی اپریشیٹ کرے, جو کوک اسٹوڈیو کا میسج ہے. اور آئی تھنک میشا نے بہت اچھا گایا ریشما جی کا اوریجنل چوری چوری.
اب آگے عدنان ملک جو ہیں کیا کرنے والے اور کیا دکھانے والے؟
امی کہتی ہیں بس کر لو بیٹا, اب ایک ہی چیز پہ فوکس کرو, یو نو جیک آف آل ٹریڈز نہ بنو, ماسٹر آف ون. اور صحیح کہتی ہیں, لیکن ایکچولی میں جیمینائی ہوں, میرا کچھ نیچر ہی ایسا ہے, تھوڑا سا ہلکا سا ویمزیکل, ہر چیز میں انٹرسٹ ہے, ہر چیز نئے دروازے کھولتی ہے.
ہدایت کار اور اداکار عدنان ملک سے بات کر رہی تھی فیفی ہارون.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں,
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
مشاعروں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب وقت ہوا ہے وسط اللہ کے ہفتے وار کالم بات سے بات کا.
یہ بات صحت سے کہی جا سکتی ہے کہ کم از کم جہانگیر کے دور تک تیز رفتار انصاف دلانے کے لیے فوجی عدالتوں کا تصور نہیں تھا, اسی لیے جہانگیر کو محل کے باہر زنجیر لگا کے بڑی سی گھنٹی باندھنی پڑی. قریب ہی ہاتھیوں کا باڑا بھی تھا تاکہ باغیوں اور قاتلوں کو فوراً کچلوایا جا سکے. ہمیں انصاف سے بھی تیز رفتار فوجی عدالتوں کا تصور کہیں میر تقی میر کے دور طوائف الملوکی میں جا کے ملتا ہے. اسی لیے کہنا پڑا, میر کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. ایک رہنما تو اسلام آباد میں نیشنل ایکشن پلان وضع کرنے والے کل جماعتی اجلاس میں کہہ ہی چکے ہیں کہ امریکہ نے بھی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی تھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان امریکی فوجی عدالتوں نے جو سزائیں سنائی وہ بھی ٹھیک ہیں. تو پھر گوانتا نامو کیمپ پہ اتنا شور کاہے کو؟ اسرائیل کی فوجی عدالتیں پچھلے 20 برس میں 1,22,000 سے زائد فلسطینیوں کو مختلف المیاد سزائیں سنا چکی ہیں, اس پہ اتنا واویلا کیوں؟ مصر میں پچھلے 2 برس سے قائم خصوصی فوجی عدالتیں اتنے ملک دشمنوں کو سزائے موت سنا چکی ہیں جتنی سزائیں حسنی مبارک کی 20 سالہ آمریت میں بھی نہیں سنائی گئیں. یہ بھی کہیے ٹھیک ہے. چونکہ تیز رفتار فوجی عدالتوں کے سوا فوری انصاف کے حصول کا بظاہر کوئی مؤثر طریقہ نہیں, لہذا 1857 میں انگریزوں نے ہندوستان میں جو فوجی عدالتیں لگائیں ان کے سزا یافتگان کو قومی ہیرو سمجھنے سے گریز کیجیے. آپ کہیں گے کہ تم نو آبادیاتی دور میں جد و جہد آزادی دبانے کے لیے انگریزی فوجی عدالتوں کی گمراہ کن مثالوں سے ہمیں کیوں کنفیوز کر رہے ہو؟ چلیے کنفیوز نہیں کرتے, لیکن آپ کم از کم یہ تو مانیں گے کہ ایوب خان, یحییٰ خان اور ضیاء الحق کی فوجی عدالتوں نے جو فیصلے کیے وہ ٹھیک تھے. تبھی تو آپ نے 2014 میں بھی فوجی عدالتیں لگانے کا متفقہ فیصلہ کیا, اور اس فیصلے میں دور ضیاء کی فوجی عدالتوں کے مثالی انصاف سے سب سے زیادہ مستفید ہونے والی پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. دور ضیاء میں ہی پیپلز پارٹی کے ایک روپوش کارکن نے مجھے یہ قصہ سنایا تھا کہ جب عدالت کے روبرو ملزم کے وکیل کی تقریر بے گناہی طول پکڑنے لگی تو صدر نشین کرنل صاحب نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، وکیل صاحب گل چھیتی چھیتی مکاؤ، اسی سزا بھی دینی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس ناقص انٹیلیجنس نظام اور پولیس تفتیش کی ناکامی سے تنگ آ کے فوجی عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں، ان کی آنکھیں، ناک اور کان بھی تو یہی ناقص انٹیلیجنس نظام اور پولیس ہوگی۔ عدالتیں فوجی اور تفتیشی نظام وہی فرسودہ۔ گویا یوں ہے جیسے آپ نیا کرتا پہننے کی خوشی میں نیا پاجامہ پہننا بھول جائیں۔ کہا جا رہا ہے فوجی عدالتیں صرف 2 برس کے لیے قائم کی جا رہی ہیں، اور اگر 2 سال کے اندر دہشت گردی ختم نہ ہوئی تو پھر کیا کسی کو یاد نہیں کہ ضیاء الحق 90 دن کے لیے تشریف لائے تھے؟ کیا سب بھول گئے کہ 1989 میں کراچی کے حالات معمول پہ لانے کے لیے رینجرز کو صرف 6 ماہ کی ابتدائی مدت کے لیے لایا گیا تھا؟ آج اس بات کو خیر سے 25 برس ہو چلے مگر آپریشن کراچی جاری ہے۔ سب سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ حالات ہی ایسے ہیں کہ ہمیں فوجی عدالتوں کا کڑوا گھونٹ پینا پڑ رہا ہے، لیکن جو آپ کے لیے کڑوا گھونٹ ہے وہ انصاف کے لیے میٹھا گھونٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نظام پہ خود آپ کو ہی تحفظات ہیں اس پہ قوم کیسے اعتماد کر لے؟ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ججوں کو اتنی ہی سیکیورٹی اور سہولتیں دیجئے جتنی کسی میجر یا کرنل جج کو ملتی ہیں، تب دیکھیے انصاف کی رفتار۔ مگر یہ بلڈی سویلینز کسی قابل ہیں کہاں؟
وسط اللہ سنا رہے تھے بات سے بات، اور اب آپ کے خطوں پر مشتمل پروگرام آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سننے والوں کو عارف بخار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں صبا اعتزاز، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔
سب سے پہلے اپنے تمام سننے والوں کو ہم نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سال 2015 ان کے لیے خوشیوں اور شادمانیوں کا سال ہوگا اور ان کی تمام دیرینہ خواہشات سال نو کے دوران پوری ہو جائیں گی۔
لیکن ہم سے پہلے خود سامعین نے ہمیں نئے سال کی مبارکباد بھیجی ہے۔ بہاول نگر سے پرنس افضل شاہین نے ایک شاہانہ طرز کا قلمی رخا ارسال کیا ہے جس کی لمبائی 24 انچ اور چوڑائی 8 انچ ہے۔
جی ہاں، بالکل وہ شاہی فرمان لگتا ہے۔ انہوں نے جلی قلم استعمال کرتے ہوئے 3 رنگوں کی روشنائی میں لکھا ہے، بی بی سی کو سال 2015 بہت بہت مبارک ہو۔
بہت بہت شکریہ افضل صاحب۔ اور عارف، ہمارے پرانے لسنر لیاقت علی اوان نے بھی ہمیں نئے سال کے موقع پر یاد کیا ہے۔
جی ہاں، وہ لکھتے ہیں، سال پہ سال گزرتا چلا جاتا ہے لیکن آپ کے پرانے اور وفادار سامعین اسی دلچسپی اور باقاعدگی سے آپ کی نشریات سن رہے ہیں جس طرح پہلے سنا کرتے تھے۔ حالانکہ 78 RPM کے بھاری بھرکم ریکارڈز کی جگہ دبلی پتلی ٹیپ آ گئی، پھر کیسٹ کا زمانہ آیا، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کیسٹ کی جگہ سی ڈی نے لے لی، اور آج کل نئی نسل میموری کارڈ استعمال کر رہی ہے۔ لیکن ان سب تبدیلیوں سے بے نیاز آپ کے پرانے لسنرز آج بھی اسی توجہ اور انہماک سے آپ کی نشریات سنتے ہیں جیسے کہ روز اول سے سن رہے ہیں۔ سچ پوچھئے تو ریڈیو سننے کا لطف ہی جدا ہے۔
مسلم کوٹ ضلع بھکر سے عبدالحی صاحب لکھتے ہیں، جب میں نے 6ٹی جماعت میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بی بی سی کی اردو سروس سننی شروع کی تو اس وقت رضا علی آبدی کی نرم و گداز آواز اور دلکش لہجے کے ساتھ ساتھ شفیع ناہی جامع کی پاٹدار آواز اور لہجے کی گھن گرج عجب سما پیدا کیا کرتی تھی۔ راشد اشرف، ظفر عباس، عبید صدیقی، شاہد ملک، وقار احمد اور یاور عباس کا زمانہ تو چلا گیا، لیکن شفیع ناہی جامع آج بھی قطب مینار کی طرح اپنی کلاسیکی شان و شوکت کے ساتھ قائم اور دائم ہیں اور رفتگان کی یاد تازہ کرتے رہتے ہیں۔ خدا انہیں تا قیامت سلامت رکھے۔
نیک تمناؤں کے لیے بہت بہت شکریہ ایوان صاحب۔ اگرچہ کچھ سامعین کو شکوا رہتا ہے کہ بی بی سی نے اپنے مداحوں کو ڈائریاں، کیلنڈر اور سٹیکرز وغیرہ کے تحائف بھیجنے بند کر دیے ہیں، لیکن پھر بھی آپ باقاعدگی سے ہمیں یاد فرماتے رہتے ہیں جس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ کے ممنون ہیں۔
محمد صادق عباسی رحیم یار خان سے اپنے درد بھرے خط میں لکھتے ہیں، عرصہ دراز سے آپ کی نشریات سن رہا ہوں، اس دوران میں کئی حکومتیں آئیں اور گئیں، کبھی جاگیردار آ کر حکومت کی نشستوں پر بیٹھے اور کبھی سرمایہ دار آ گئے، لیکن عوام کے مسائل ویسے کے ویسے ہی رہے۔ آج بھی مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ایک دہاڑی دار مزدور کس طرح اپنے کنبے کو پالتا ہے، اہل اقتدار نے شاید اس مسئلے پر کبھی غور نہیں کیا۔ ایک حالیہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت امیر اور غریب آدمی کی مالی حیثیت میں جتنا فرق آ گیا ہے پہلے کبھی نہیں تھا۔ میں نے کئی رکشہ والوں، گاڑی بانوں اور مزدوروں کو کہتے سنا ہے کہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ایک نشریاتی ادارے کے طور پر آپ کو سامنے آنا چاہیے اور حکمرانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہیے۔
عباسی صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ایک درد مند دل رکھتے ہیں جو کہ وطن عزیز کی بگڑتی ہوئی معاشی اور معاشرتی صورتحال پہ خون کے آنسو روتا ہے، لیکن ہم ایک نشریاتی ادارے کے طور پر اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ صورتحال کا نقشہ بلا کم و کاست سامعین کے سامنے رکھ دیں۔ حکمرانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا مسلحین کا کام ہے، لیکن ملک و ملت کے لیے آپ کے نیک جذبات بہرحال قابل قدر ہیں۔
تعلقہ مہر کے گاؤں بیٹو جتوئی سے نیاز علی جتوئی نے اپنے گاؤں کا تعارف ارسال کیا ہے جس میں 2000 افراد آباد ہیں۔ انسانوں اور مویشیوں کے لیے صحت کے لیے اچھی سہولتیں موجود ہیں، اور ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ اس گاؤں کے لوگ بی بی سی اردو سروس کے پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں۔
گاؤں کے تعارف کا شکریہ نیاز علی صاحب، اگلی بار یہ بھی ضرور لکھیے کہ آپ کی بستی میں ہمارے کون کون سے پروگرام زیادہ مقبول ہیں۔ اچھا سبا، یہ جو ادھر خط پڑا ہوا نا، یہ جھل مکسی بلوچستان کے گاؤں مٹ کٹوہر سے آیا ہے، اسے بھول نہ جائیے کہیں۔
جی نہیں، پہلے اسی کو پڑھ دیتی ہوں۔ شوکت غفور مکسی لکھتے ہیں، آپ لوگ ہمارے خطوں کو بہت کم وقت دیتے ہیں اور 8-10 خط پڑھنے کے بعد اجازت مانگنے لگتے ہیں، حالانکہ سامعین ہی کسی نشریاتی ادارے کا بنیادی اثاثہ ہوتے ہیں اور انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
آپ نے درست فرمایا مکسی صاحب، آپ لوگ یقیناً ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، لیکن یہ ساری نشریات آپ سامعین ہی کے دم سے تو قائم ہیں۔ خبریں ہوں یا تبصرے، تجزیے ہوں یا فیچر، سب آپ ہی کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ گویا خطوں کا پروگرام سامعین کا واحد پروگرام نہیں ہے، بلکہ سبھی پروگرام سامعین کے لیے ہیں۔ ہم ہر روز دنیا بھر کے حالات کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہفتے میں ایک دن کچھ وقت نکال کر ہم براہ راست بھی آپ سے بات چیت کر لیتے ہیں۔ اس گفتگو کو طول دے کر ہم آپ کو کسی اور اہم خبر سے یا فیچر سے محروم نہیں کرنا چاہتے۔
شاہپور چاکر سے عبدالرزاق شر نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ پاکستان سے شر پسندوں کا خاتمہ کرنے اور خود کش دھماکوں پر کنٹرول پانے کے لیے ہمسایہ ملک سے سبق حاصل کیا جائے، جہاں خالصتان کی تحریک اور تامل گوریلوں پر کامیابی کے ساتھ قابو پا لیا گیا ہے۔
کالا باغ سے اسد رؤوف نے بھی خطوں کے پروگرام کا وقت بڑھانے کی تجویز پیش کی ہے، اور جیکب آباد سے اسلم بروہی صاحب نے نئے ماڈل کے موبائل پر ایک دلچسپ بحث ارسال کی ہے،
لیکن اس تفصیل میں کمرشل تشہیر کا خدشہ ہے، اس لیے ہم اسے پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اچھا، عارف آزاد کشمیر کے ضلع باغ سے گل مسافر صاحبہ اپنے تازہ خط میں لکھتی ہیں، میرے ابا ریڈیو کے اتنے شیدائی تھے کہ ایک دفعہ جب بار بار کی کوشش کے باوجود بی بی سی کا اسٹیشن قابو میں نہیں آیا تو انہوں نے پتھر مار کر ریڈیو چکنا چور کر دیا، لیکن اس دل خراش حادثے کے 2 ہی روز بعد گھر میں ایک نیا نکور ریڈیو آ گیا، جس پر بلند اور صاف آواز میں بی بی سی کے پروگرام سنے جا سکتے تھے۔ یہ واقعہ 10 برس پہلے کا ہے، جب میری عمر صرف 8 سال تھی۔ پچھلے ایک عشرے میں والد صاحب کی طرح میں بھی بی بی سی اردو سروس کی فین بن چکی ہوں۔ آج کل آپ کے پروگرام سنتے وقت میں نے یہ بات نوٹ کیا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ خطوط بلوچستان سے موصول ہوتے ہیں، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے احساس محرومی کو جس درد مندی سے آپ نے محسوس کیا ہے اور جس خلوص سے اس کا اظہار آپ کے پروگراموں میں ہوتا ہے، وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہیں ہوا۔
ہماری محنت اور دیانت کو سراہنے کا شکریہ گل مسافر صاحبہ، آپ نے درست اندازہ لگایا کہ ہمیں سب سے زیادہ خطوط صوبہ بلوچستان سے موصول ہوتے ہیں، اس کے بعد اندرونی سندھ کا نمبر ہے، پھر جنوبی پنجاب اور آزاد کشمیر کے علاقے آتے ہیں۔ شہر کراچی، حیدرآباد اور لاہور خاص سے ہمیں عام ڈاک کے ذریعے بہت کم خطوط موصول ہوتے ہیں، البتہ ای میل اور ٹیلی فون کالز کے ذریعے ان شہروں کے باشندوں سے بھی رابطہ رہتا ہے۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی بھی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد، اور اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام اور پیر کی صبح پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے صبا اعتزاز اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھے جعفر رضوی۔ اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہی تھی کارلا وینڈرکم، جو کہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے عامر صدیق نے۔ تمام ساتھیوں کے ساتھ نازیہ میمن کو اجازت دیں، اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سارا حسن کی زبانی۔
پاکستان کے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ پیمرا نفرت پھیلانے والے ٹی وی پروگراموں کے خلاف اپنی قانونی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے کارروائی کرے. ملیشیا کی نجی ہوائی کمپنی کے لاپتہ مسافر طیارے کی تلاش اندھیرے کی وجہ سے روک دی گئی ہے. طیارے میں 162 افراد سوار تھے. لیبیا کی افواج نے شدت پسندوں کے زیر کنٹرول شہر مصراتہ میں فضائی حملے کیے ہیں. مصر کی عدالت نے ان 23 سماجی کارکنوں کی سزاؤں میں معمولی کمی کی ہے جنہیں احتجاج کے متنازع قانون کے تحت سزا سنائی گئی تھی. افغانستان میں نیٹو افواج کا جنگی مشن رسمی طور پر بند ہو گیا ہے. ملک کی سیکیورٹی افغان فوج کے سپرد کر دی گئی ہے. ملائیشیا کی حکومت نے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے 14 کروڑ ڈالر کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے. یونان سے اٹلی جانے والے مسافر بردار کشتی میں آگ لگنے کے بعد امدادی کاروائیاں روک دی گئی ہیں. کشتی میں تقریباً 500 افراد سوار تھے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.